سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 سن ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
شاہِ والا مجھے تیبا بنا لو، تیبا بنا لو مجھے تیبا بنا لو، شاہِ والا مجھے تیبا بنا لو، شاہِ والا مجھے تیبا بنا لو، تیبا بنا لو مجھے تیبا بنا لو، ڈیوڑی کا اپنی کتا بنا لو، ڈیوڑی کا اپنی کتا بنا لو، اپنے مجھ کو لگا لو، شاہِ والا مجھے تیبا بنا لو، تیبا بنا لو مجھے تیبا بنا لو۔
اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
میری امی کا نام نسرین ہے اور امی کو دل کا اور بھی بیماری ہے۔
میرا نام محمد سلیم ہے، میری والدہ کا نام خدیجہ بی بی ہے۔ میں کے پی ایس اسکول کی کنٹین لینا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے وہ فائدہ مند ہے یا نہیں؟
میرا نام نعمت علی جی فیصلہ آباد تو میں بول رہا، میری والدہ کا نام غفورہ بی بی ہے۔ مکان بھی گھر کا نہیں ہے، کوئی کاروبار بھی ترقی والا نہیں ملتا، مزدوری ہے، مزدوری تو علاوہ کوئی نہیں۔ برائے مہربانی میرا استخارہ کر کے بتائیں یہ کیا مسئلہ ہے۔
میرا نام افتخار احمد ہے اور میری امی کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری دائیں سائڈ ہے اس کی ٹانگ اور بازو جو ہے وہ بائیں ٹانگ اور بازو کی نسبت دن بدن کمزور ہو رہا ہے، میرا استخارہ فرما کر مجھے حل بتا دیجیے۔
مولا یا صلی علی محمد
تذكري جيران بذي سلام
أمن تذكري جيران بذي سلام
ما زجت دمعا جرى من نقلة بدمي
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
سليم بھائی سب سے پہلے آپ کا استخارہ ہوا اسکول میں کینٹین لینا آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا نعمت علی بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. کسی قسم کے کوئی عملیات کوئی جادو کوئی بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا آپ کے ساتھ, صرف اور صرف قدرتی طور پر آزمائش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے. میں آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں, اس روحانی علاج کو اختیار کیجئے اور یہ روحانی علاج میرے آقا دو جہاں رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا. مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو. عرض کیا, ضرور ارشاد فرمائیے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان, تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا, جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. اور یہ وظیفہ یہ 99 بلاؤں پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرنے کا نسخہ ہے, اور اس میں سے جو کم از کم جو درجہ ہے وہ ہے غم کا. غم اور پریشانی جس کو لائق ہو وہ اس کی کثرت کرے, انشاءاللہ عز و جل اس کی غم اور پریشانی بھی دور ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی 99 بلائیں اور مصیبتیں اسے دور کر دی جائے. افتخار احمد بھائی آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا, آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات جادو بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا, آپ کے ساتھ بیماری اور نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں. روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, اس روحانی علاج کے مطابق آپ عمل کیجئے. آپ کو چاہیے کہ روزانہ 1000 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا حیو یا حیو یا حیو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ جو بیماری کا مسئلہ آپ نے بتایا کہ دائیں جو آپ کی سائیڈ ہے یہ آپ کے بائیں جانب کی بنسبت یہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے, انشاءاللہ عز و جل اس بیماری سے بھی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ, اور یہ نظر بد سے آپ کے معاملات جو ہیں تو ختم ہو جائیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ پارا 29 سورہ قلم کی یہ آیت مبارکہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. اسے آپ اپنے اوپر پڑھ کے دم کر دیا کیجئے, انشاءاللہ عز و جل نظر جاتی رہے گی. سوریا کے حوالے سے ایک مدنی منع نے یہ مطلب مسئلہ بیان کیا, ان کی مطلب مریضہ کے حوالے سے بیمار رہتے ہیں, ان کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. ان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد کرتی رہیں, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا, تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
بسا اوقات والد صاحب کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے, بچہ چھوٹا ہوتا ہے, اب بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میرے ابو کہاں ہیں, تو اس میں عموماً چھپانے کے لیے کہ تمہارے ابو کا انتقال ہو گیا, آپ کے ابو وفات پا گئے ہیں, گھر میں بعضوں کا جھوٹ بھی بول دیا جاتا ہے کہ تمہارے ابو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, تمہارے لیے بہت ساری چیزیں لینے گئے ہوئے ہیں, یہاں گئے وہاں گئے ہوئے. تو اب اس میں یہ کہ بچے کو صدمے سے بچانا ہے یا جو بھی اس کو آپ کہیں, تو ایسی صورتحال کے اندر جو اس طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے؟
جو جھوٹ ہیں وہ جھوٹ ہیں. اس کی اس میں آپ کو چند مثالیں, سات مثالیں پیش کرتا ہوں کہ ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے تو چھوٹے بچوں سے کہنا تمہارے ابو باہر ملک پیسے کمانے گئے ہیں, یا یہ کہنا حج کو گئے ہیں یا مدینے گئے ہیں, چاند پر گئے ہیں, آسمان سے تارے توڑنے گئے, تمہارے لیے کھلونے لینے گئے, تمہارے واسطے مٹھائی لینے گئے, یہ ساتوں مثالیں جو دی گئیں یہ سب جھوٹ ہے. اور جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جھوٹ کا عذاب کوئی برداشت کر نہیں سکے گا. جھوٹ بہت آسان ہے زبان پر, اس کا عذاب بہت سخت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے, میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے دو آدمی دیکھے, ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا, پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا. اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا. میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے, اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. دیکھا آپ نے جھوٹ کا عذاب کتنا خطرناک ہے. سیدنا حاتم اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا. لہذا جھوٹ بولنے سے بچنا ضروری ہے. اگر آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی گناہ کیا ہے تو اس سے توبہ کر لیجئے. بچے کو ضرورتاً اس کی عقل کے مطابق ماں یا باپ کے انتقال کا سمجھا دیا جائے, بلکہ اس کو یہ بھی تربیت دی جائے کہ ہم تم سب ایک دن دنیا سے انتقال کر جائیں گے. نیز موت, قبر اور آخرت کے متعلق اس کا ذہن بنایا جائے تاکہ اسے نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت ہو. یہ آپ کو تعجب تو ہوتا ہوگا کہ یہ کیا بچہ, اب بچے کو کیا بیچارہ, بڑے کوئی خوف نہیں ہے, اتنی موتیں دیکھ کر تو بچہ کیا ڈر جائے گا, کیا ہو جائے اس کو کیا پتا. جتنا بڑے کو پتا ہوتا ہے مرنے کا, نزعہ کا, قبر کا اندھیرا, بچے کو اتنا شعور ہوتا ہی نہیں ہے. اگر بچے کو کہہ بھی دیں گے کہ یہ انتقال کر گئے ہیں اور تم بھی انتقال کر جاؤ گے, ہم بھی انتقال کر جائیں گے, ہم بھی مر جائیں گے, تم بھی مر جاؤ گے, اور سب کو مرنا پڑتا ہے یہ, اور جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے, تو وہاں میوے کھائے گا اور اس طرح اس کو وہاں راحتیں ملیں گی. اگر اتنا علم ہے تو اس کو یہ سمجھایا جائے, اور گناہگار بندہ جو ہوتا ہے اس کو عذاب ہوتا ہے, تو اس طرح اس کی عقل کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو موت کی تربیت دی جائے. تابعی بزرگ حضرت سیدنا راشد بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی معظم رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے تعلموا حجتکم فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ, یعنی اپنی حجت یعنی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات سیکھو, کیونکہ تم سے سوال کیا جائے گا. اس حکم والا یعنی اس حدیث پاک کا اتنا چرچا ہوا یہاں تک کہ انصار میں سے جب کسی کی وفات کا وقت قریب آتا تو لوگ اسے یعنی مرنے والے کو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات تلقین کرتے یعنی سکھاتے تھے، اور جب بچہ سمجھدار ہو جاتا تو اسے کہتے کہ جب فرشتے تم سے قبر کے اندر پوچھیں مر ربوں کا یعنی تیرا رب کون ہے، تم کہو ربی اللہ یعنی میرا رب اللہ ہے، ما دینوں کا یعنی تیرا دین کیا ہے، تم کہو دین الاسلام یعنی میرا دین اسلام ہے، من نبیوں کا یعنی تمہارا نبی کون ہے، تم کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یوں صحابہ کرام کے دور کا تو آپ نے دیکھا کہ بچوں کو بھی سکھانے کا رجحان تھا کہ اس کو قبر کے سوالات اور جوابات سکھاتے تھے، اور اب ہماری شامت کے کیا کہنے کہ بچے کے باپ کے دادے کو بھی یہ پتا نہیں ہوتا کہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا اور اس کا جواب کیا ہوگا، پر جھوٹ بولنا آتا ہے۔ اس میں میں نے تو یہ چند مثالیں آپ کو دی، سات ہی مثالیں دی، ورنہ جھوٹ بولنے میں ایسی مہارت ہے کہ وہ آدمی حیران رہ جائے، ایک سے ایک جھوٹ گڑ کے وہ بالکل یعنی کہ بلا تکلف لوگ بول دیتے۔ اللہ کرے کہ ہم جھوٹ بولنے سے باز آ جائیں اور سچ بولنے والے بن جائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت۔
میں محمد خرم رضا عطاری میاں والی سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
اعتکاف جب ٹوٹ جاتا ہے تو اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں اب کیا کریں گے، اس کی قضا کس طرح کی جائے گی؟ تو اعتکاف جو سنت اعتکاف 10 دن کا ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اگر کسی بھی وجہ سے چاہے کوئی عذر ہو چاہے بلا عذر ہو اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اعتکاف ٹوٹنے پر اب 1 دن کا اعتکاف وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اب 1 دن کا اعتکاف اگر ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے تو چاہیں تو آپ اس ماہ رمضان میں اس 1 دن کے اعتکاف کی ترکیب بنا لیں، اور اگر ماہ رمضان رخصت ہو گیا تو ماہ رمضان کے بعد بھی 1 دن کے اعتکاف کو کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ کار انتہائی آسان ہے کہ کسی بھی دن یعنی جیسے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہی اگر آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بھائی مسجد میں اعتکاف کرے، اسلامی بہن مسجد بیت میں اعتکاف کرے۔ اعتکاف یوں کرنا ہے کہ آپ کسی بھی دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں اعتکاف کی نیت سے، اور اگلے دن جب غروب آفتاب ہو اس وقت تک آپ کو مسجد میں رہنا ہے، اور اس اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ کہ یاد رکھیں کہ سنت اعتکاف میں بھی روزہ رکھنا شرط ہے، اور جو منت اعتکاف کی مان لی جائے اس کے اندر بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ بغیر روزے کے نہ منت والا اعتکاف ہوتا ہے اور نہ ہی سنت اعتکاف ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کی جو قضا کی جائے گی ماہ رمضان میں تو چونکہ عام طور پہ روزے رکھے ہی جاتے ہیں تو اس لیے اتنا واضح پتہ نہیں چلے گا، روزہ بھی ہوگا اور اعتکاف بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ماہ رمضان کے بعد آپ ان اعتکاف کی قضا کرنا چاہتے ہیں تو اس اعتکاف میں آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں صبح کی جو نماز ہم ادا کرنا بھول گئے ہیں تو دوپہر کے ٹائم قضا دوپہر تک ہے، کتنے بجے تک قضا کا ٹائم ہے کسی بھی نماز کا؟
فجر کی نماز اگر کسی کی قضا ہو گئی تو اب وہ فجر کی نماز کو کب تک پڑھ سکتا ہے؟ تو جب کسی نماز کا وقت نکل جائے تو اب وہ نماز قضا ہو گئی، یعنی اس کو اب جو ادا کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کو قضا کرنا کہلاتا ہے۔ اور کسی بھی نماز کو قضا کرنے کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے کہ کس ٹائم کے اندر اندر اس کو قضا کر لیا جائے، مکروہ اوقات کے علاوہ جو مکروہ اوقات جیسے طلوع آفتاب کے بعد سے 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہے، اسی طرح زاویہ کبریٰ یعنی جب سورج عین سر پر آ جاتا ہے اس وقت سے ظہر کا وقت شروع ہونے تک یہ وقت مکروہ ہے، اور جب غروب آفتاب ہوتا ہے غروب آفتاب ہونے سے 20 منٹ پہلے، تو یہ وقت بھی مکروہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی قضا نماز جس کا وقت نکل چکا تھا اب وہ ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان 3 اوقات مکروہ کے علاوہ کسی بھی وقت میں اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک باریک نقطہ یہ عرض کرتا چلوں کہ جو صاحب ترتیب اسلامی بھائی ہیں یا صاحب ترتیب اسلامی بہن ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جو نماز ان کی قضا ہوئی اس قضا نماز کو وہ پہلے ادا کریں گے اور بعد میں وقت والی نماز ادا کریں گے۔ مثلا زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، آج پہلی دفعہ بائی چانس فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلی اور فجر کا وقت ختم ہو گیا، ایک نماز قضا ہو گئی۔ اب یہ ظہر کی نماز پڑھنے چاہتے ہیں تو ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ان کو فجر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر ان کو یاد ہے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور یاد رہتے رہتے یہ ظہر کی نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں تو ان کی ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی، ان کو پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر جماعت ہو رہی ہو ظہر کی تو انہیں حکم ہے کہ پہلے فجر کی نماز اس کی ادائیگی کریں، پھر بعد میں جماعت میں شامل ہوں۔ یہ حکم ہے اس شخص کے لیے جو صاحب ترتیب ہو، اور صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ذمے پر 6 نمازوں سے کم نمازیں اس کے اگر قضا ہیں تو 6 سے کم نمازیں اس کے ذمے پر قضا کے طور پہ باقی ہوں، یا کوئی بھی نماز اس کے ذمے قضا نہ ہو، وہ ساری نمازیں وقت پہ ادا کرتا رہتا ہو، تو صاحب ترتیب کا حکم یہ ہے کہ اس نے ترتیب سے نماز پڑھنی ہے، پہلے قضا والی نماز کو ادا کریں گے بعد میں وقت والی نماز کو ادا کریں گے،
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں۔ سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔
ہر صحبت اپنا اثر ضرور رکھتی ہے، مثلا اگر آپ کی ملاقات کسی ایسے اسلامی بھائی سے ہو کہ جس کی آنکھوں میں اپنے کسی عزیز کی موت کی وجہ سے نمی ہو، چہرے پر آثار غم خوب نمایاں ہوں اور لہجے سے اداسی جھلک رہی ہو، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر کچھ دیر کے لیے آپ بھی غمگین ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو کسی ایسے اسلامی بھائی کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہو کہ جس کا چہرہ کسی کامیابی کی وجہ سے خوشی سے دمک رہا ہے، لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہو اور اس کی باتوں سے مسرت کا اظہار ہو رہا ہو، تو خواہی نہ خواہی یعنی چاہے یا نہ چاہیں آپ بھی کچھ دیر کے لیے اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جو فکر آخرت سے یکسر غافل ہوں اور گناہوں کے ارتکاب میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کرتے ہوں، تو غالب گمان ہے کہ وہ بھی جلد انہی کی مانند ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے کہ جن کے دل فکر مدینہ سے معمور ہوں، وہ رات دن آخرت کی فلاح یعنی کامیابی کے لیے اپنی اصلاح کی کوششوں میں مصروف رہتے ہوں، ان کی آنکھیں اللہ عز و جل کے خوف سے روتی ہوں، تو بہت امید ہے کہ یہی کیفیات اس شخص کے دل میں بھی سرایت یعنی اثر کر جائیں گی کہ جو ان کی صحبت میں رہے گا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی اچھی مدنی صحبت پانے کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ آج کے دور میں اچھی صحبت ہم کیسے اپنا سکتے ہیں، تو بالکل گھبرائیں نہیں۔ جی ہاں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ اخلاقی اوصاف غیر محسوس طور پر آپ کے کردار کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔
میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا
تو خیرات دے دے،
نفس نے لذتوں میں پھنسا مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، نفس نے لذتوں سایا مجھ پہ لطف و چاہت مٹا ماں سوا کی میرے مولا دل سے چاہت مٹا سوا کی دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی
کا وضو کروں گا یعنی ہاتھ وغیرہ دھوں گا, خواہش سے کم کھاؤں گا, بالآخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا, حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا, اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا, پردے میں پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نیوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وعلى بركة الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
حضرت سیدنا راشد بن سعد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی معظم رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنی حجت یعنی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات سیکھو کیونکہ تم سے سوال کیا جائے گا. اس حکم والا کہ اتنا چرچا ہوا یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اتنا چرچا ہوا کہ ارشاد کیا تھا, اپنی حجت یعنی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات سیکھو کیونکہ تم سے سوال کیا جائے گا. تو اس حکم والا کا اتنا چرچا ہوا میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں, یہاں تک کہ انصار میں سے جب کسی کی وفات کا وقت قریب آتا تو لوگ اسے یعنی مرنے والے کو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کی تلقین کرتے یعنی سکھاتے تھے, اور جب بچہ سمجھدار ہو جاتا تو اسے کہتے کہ جب فرشتے تم سے قبر کے اندر پوچھیں مر رب کا یعنی تیرا رب کون ہے, تم کہو ربی اللہ یعنی میرا رب اللہ عز و جل ہے, ما دین کا یعنی تیرا دین کیا ہے, تم کہو دینی الاسلام یعنی میرا دین اسلام ہے, من نبیوں کا یعنی تمہارا نبی کون ہے, تم کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. تفسیر دور منصور کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے. اب ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا, جس طرح صحابہ کرام علیہ مردوان کو جب یہ ارشاد پہنچا تو اس حکم والا کا جو چرچا ہوا اس کا بھی ہم نے ذکر سنا کہ کسی کا انتقال ہوتا تو اس کے پاس سوالات کے جوابات کی تلقین کی جاتی, یعنی اس کو سکھائے جاتے, حتیٰ کہ بچہ سمجھدار ہو جاتا تو اس سے کہتے کہ جب فرشتے تم سے قبر کے سوال جواب, یعنی قبر کے سوال جواب بچپن سے ہی بچوں کو سکھائے جاتے تھے, یہ تھی ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ کہ یہ اس پیش آنے والے واقعے کو کی تیاری کرتے تھے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور ہم سے سوال پوچھے جائیں گے. ابھی تو خیر بدقسمت تھی یہ ہے کہ ایک تعداد وہ ہے کہ جسے شاید یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ قبر کے سوالات کیا ہیں, یہ بھی پتا نہیں ہوگا. تو کاش کہ ہمیں قبر کے سوالات بھی پتا ہوں اور ان سوالات کے جوابات کی تیاری کا بھی ہماری مدنی سوچ بن جائے. اور میں آج یہی آپ کو عرض کرنے جاؤں گا کہ بات ہے ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ کی, کہ جب یہ کسی بات کو سنتے تھے فوراً اس کو پک کرتے تھے, اس کو فوراً لیتے تھے, اور لینے کے بعد نہ صرف عمل کرتے تھے اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. تو جب بچپن سے ہی بچے کی تربیت ہوگی اس انداز پر کہ وہ اسے سوالات کے جوابات سکھائے جائیں گے, قبر کے سوالات کے جوابات. اب جیسے آج اس دور میں لاکھوں کروڑوں بچوں کو میں کہتا ہوں ایک جگہ جمع کر لیں, مدنی منیہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے, لاکھوں کروڑوں کو جمع کر لیں, بلکہ بچے تو دور کی باتیں بڑوں کو جمع کر لیں, ٹھیک ہے جو مذہبی ماحول سے وابستہ ہیں, کچھ مذہبی تعلق رکھتے ہیں, مذہبی انٹریکشن ہے, دعوت اسلامی کے ماحول میں آنا جانا ہے, کوئی دین اور اسلام کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, عاشقان رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, ان کو ان کا شاید اندازہ ہوگا کہ بھائی قبر کے سوالات کیا ہوں گے. تو کہیں گے جناب قبر کے یہ تین سوالات ہیں, تو ان سوالات کی تیاری کیسے ہوتی ہے, تو ان قبر کے سوالات کی تیاری کا بھی ایک اپنا بیان ہے کہ جو امیر سنت کا رسالہ ہے قبر کا امتحان, وہ رسالہ لے لیا جائے, اس پہ قبر کے امتحان اور اس کے سوالات کی تیاری اور اس کے جوابات دینے کے لیے کیا کیا ہمیں افعال اور اعمال کرنے ہیں کہ قبر میں جب فرشتے ہم سے سوال کریں تو ہم اس کا جواب دے سکیں. اگر بچپن سے ہی تربیت ہو تو بڑے ہونے کے بعد بھی ہمیں قبر کے سوالات کے جوابات آتے ہوں, اس کی تیاری کا ہمارا ذہن ہو, یہ سب مدنی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہماری مدنی سوچ ہوتی اور ہم یہ ساری باتیں سیکھے ہوئے ہوتے تو الحمدللہ ہمارے بچوں کو سکھاتے, گھر میں سکھاتے, اساتذہ اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی اس طرح کے اگر آپ ماحول دیکھ لیجیے تو کس کو پتا ہوگا. ہاں دینی مدر سے الگ ہے, دینی ماحول الگ ہے, وہاں کا انداز الگ ہے کہ وہاں یہ باتیں سکھائی جائیں, کیونکہ مذہب و دین سے تعلق ہے. تو اگر شروع سے ہی سوچ ہونا تو کیا بچہ کیا بڑا سب کی مدنی سوچ بنتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن وسان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں بصرہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میں نے ایک بچہ گریا و زاری کرتے دیکھا اور پوچھا، بیٹے تجھے کس چیز نے رلایا؟ اس نے جواب دیا، جہنم کے خوف نے. بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جہنم کا خوف رلا رہا ہے. میں نے کہا، میرے بیٹے تو چھوٹا ہے پھر بھی جہنم سے ڈرتا ہے. وہ کہنے لگا، اے میرے محترم، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا کہ وہ آگ جلاتے ہوئے پہلے چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے پھر بڑی. تو میں نے پوچھا، اے امی جان، آپ پہلے چھوٹی لکڑیاں کیوں جلاتی ہو اور بعد میں بڑی لکڑیاں کیوں؟ جواب دیا، ہے میرے بچے، چھوٹی لکڑیاں ہی بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہیں، بس اسی بات نے مجھے رلا دیا. میں نے اس لڑکے سے کہا، اے بیٹے، کیا تو میری صحبت اختیار کرے گا تاکہ تو ایسا علم سیکھ جائے جو تجھے نفع دے؟ اس نے کہا، ایک شرط پر اگر وہ آپ قبول کرے تو میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں گا اور آپ کی اطاعت بھی کروں گا. میں نے کہا، وہ شرط کیا ہے؟ بولا، اگر مجھے بھوک لگے تو آپ مجھے کھانا کھلائیں گے، اگر مجھے پیاس لگے تو مجھے پانی پلائیں گے، میں خطا کروں تو آپ مجھے معاف فرما دیں گے، اور اگر میں مر جاؤں تو آپ پھر میں مر جاؤں تو مجھے زندہ کریں گے. میں نے کہا، میرے بیٹے، میں تو ان کاموں پر قادر نہیں ہوں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ اے میرے محترم، پھر مجھے چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ میں اس کے دروازے پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں جو یہ سارے کام کر سکتا ہو. اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بات ہے مدنی سوچ کی، کہ ایک طرف آپ کو پہلے ایک میں نے روایت سنائی کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر کے سوالات سیکھنے اور اس کی تیاری کرنے کا ہمیں درس دیا. صحابہ کرام علیہم رضوان سیکھتے، تلقین کرتے، اپنے بچوں کو سکھاتے. آج جو دوسری واقعہ میں نے آپ کو سنایا، تو جو بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں یہ چھوٹی لکڑیاں کیوں جلاتی ہے پہلے، تو ماں نے ایک ہی تو جواب دیا جو ایک نارمل جواب تھا کہ چھوٹی لکڑیاں جلاتے ہیں تو وہ جو بڑی لکڑیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹی لکڑیاں ہی بڑی لکڑیوں کو جلانے کا ذریعہ بنتی ہیں. اب اس نے اس بات کو پکڑ لیا، اس نے اس بات کو پک کیا، کیچ کر لیا اور سمجھ گیا کہ اب اس نے اپنے اوپر لیا نا، اس نے اپنے اوپر لیا کہ میں بھی تو بچہ ہوں، کہیں جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیا جائے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی ہماری ذہن میں ایسی سوچ پیدا ہوئی؟ بلکہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے سوچ میں جہنم کی آگ کا خوف کتنا، جہنم کے انگاروں کا خوف کتنا، ہم جہنم کے بارے میں جانتے کیا ہیں.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا، تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
بابا جانی، ہمارے ایک یہ مدنی منع ہیں سید احمد رضا، اور ان کے والد صاحب ہیں سید عدیل. کا یہ مسئلہ ہے کہ بچپن میں یہ روڈ کراس کر رہے تھے تو ان کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ان کی آنکھ میں جو ہے کانچ چلا گیا تھا، اور ان کی ایک آنکھ جو ہے ضائع ہو گئی، اور دوسری آنکھ میں بھی ان کا مسئلہ ہوا ہے گزشتہ دنوں، تو اس کا جو پردہ وغیرہ خراب ہو گیا تھا، لیکن اس کا آپریشن وغیرہ ہو گیا اور سیٹ ہو گیا. لیکن احمد رضا جو ہمارے ہیں، ایک دن یہ اٹھے تو بولے مجھے ابو نظر نہیں آ رہا، اور ان کا بھی معلوم کیا گیا تو ان کی بھی آنکھ میں پردہ وغیرہ ڈیمیج ہو گیا اور آنکھ کا پردہ گر گیا. اب یہ کہ ان کا آپریشن وغیرہ تو ہو گیا لیکن ابھی بھی ان کو صحیح نظر نہیں آ رہا نا، تو ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے آپریشن تو کر دیا اب یہ کہ جتنی بہتری آ سکتی ہے آ جائے، اب دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔
اللہ تبارک و تعالی دونوں باپ بیٹوں کی آنکھوں کے نور کی حفاظت فرمائے، اور جو کمی ہے اللہ کرے وہ دور ہو جائے۔ مصیبت آئی ہے، بہرحال صبر کیجئے اور اجر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس یعنی مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 300 درجات لکھے گا، ہر ایک درجے کے مابین یعنی درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تعجب ہے مرد مسلمان پر کہ اس کے سارے کام خیر یعنی بھلائی والے ہیں، یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہوتی سوائے مرد مومن کے، کہ اگر اسے راحت پہنچے تو شکر کرے، تو اس کے لیے راحت خیر یعنی بھلائی والی ہو، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرے، تو صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ ہمت رکھیے، اللہ کا کرم ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ دونوں باپ بیٹے دیکھ ہی پا رہے ہیں، بےچارے جو بالکل ہی نابینا ہے ان کو کتنی حسرت ہوتی ہوگی، پھر جو نابینا ہے تو وہ بھی شکر کریں گے، ان کے پاؤں سلامت ہیں، چل تو سکتے ہیں، کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی ہوں گی، پاؤں بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں ایسے نابینا بھی دیکھیں کہ جو آنکھیں بھی نہیں ہوتی اور گونگے بہرے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو زبان کی نعمت سے نوازا ہے، کان کی نعمت سے نوازا ہے، بول پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہوتی ہے، اور سب سے بڑی مصیبت جو حقیقت میں مصیبت اور بری مصیبت ہے وہ ہے کفر، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہر مسلمان کفر کی مصیبت سے بچا ہوا ہے، جب ہی تو مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں آخر دم تک محفوظ رکھے۔ مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے، اللہ کی رضا کے لیے سفر کیجئے ثواب کے لیے، اور ضمناً اپنی ان پریشانیوں کے لیے دعا بھی فرمائیے، اللہ کرے کہ مدنی قافلوں کی برکت سے آپ کے بھی دن پھر جائیں۔ بینائی کی حفاظت کے لیے ایک ورد بھی قبول فرما لیجئے کہ 5 نمازوں کے بعد ایک سانس میں یا نورو 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی ان 10 انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے، انشاءاللہ اس سے نظر کی حفاظت ہوگی۔
السلام علیکم باپا جان۔
وعلیکم السلام
باپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے 2 بچوں کی جو ہے تقریباً 2.5 سے 3 سال کے اندر 5 سے 6 ماہ کے اندر ڈیتھ ہو گئی، اور دونوں کی وجوہات ایک ہی رہی، آنند فانند کچھ معاملات ہوئے اور وفات ہو گئی دونوں بچوں کی۔ دنیا دس طرح کے معاملات باتیں بنا رہی ہے اس معاملات کے۔ بڑی بیٹی بھی میری ایک ہے، 5 سال کی ہے ماشاء اللہ سے، وہ بھی آئے وقت بیمار رہتی ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ مسائل رہتے ہیں، تو آئندہ بھی بچے ہوں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب اسی طرح کے مسئلہ مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے آپ کے ساتھ، تو آپ اپنی یہ کارڈ کرائیں یہ کرائیں، تو باپا جان آپ سے میری التجا ہے کہ آپ جو اس مسئلے کو میرے دیکھیں اور دعا فرمائیں۔
اللہ تبارک و تعالی دونوں بچوں کو آپ کے لیے، ان کی امی کے لیے ذخیرہ بنائے، یہ دونوں بچے آپ کا وہ خزانہ ہے جو محفوظ ہے، آپ کو چھین نہیں سکتا، یہ انشاءاللہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، آپ کی شفاعت کریں گے۔ بچوں کی موت جو ہے یہ بظاہر تو خیر نقصان ہی نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نقصان نہیں ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، تو دنیا کی جھنجھڑوں سے آزاد ہو گئی ہے، اور بے حساب یہ خود جنت میں چلے جائیں گے اور جوان ہوں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ یہ تو اتنے فوائد ہیں بچوں کی اموات کے، تو اس سے حدیث مالا مال ہے، تو آپ دل برداشت رہا ہوں۔ اور لوگ تو دیکھو، لوگوں نے تو باتیں کرنی ہے، بچے فوت ہو گئے تو بولیں گے کہ کچھ کروا دیا کسی نے، تو یہ بتائیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک شہزادے قاسم، جس کی نسبت سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ننھے شہزادے مکہ مکرمہ میں وفات پا گئے، کیا کسی نے کروا دیا؟ ایک اور شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ننھے ننھے قدموں پر میری جان بلکہ میری آئندہ نسلیں بھی قربان ہو جائے، کیا نعوذ باللہ کسی نے ان پر بھی کچھ کروا دیا، یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے. پھر شہزادہ علی اصغر، ہماری آئندہ نسلیں ان کے قدموں پر قربان. یہ میدان کربلا میں اپنے بابا جان سید الشہداء امام حسین کے بازوؤں میں شہید ہو گئے، کیا ان پر کسی نے کچھ کروا دیا تھا؟ تو یہ دنیا کی باتیں. وقت پورا ہو گیا تو بچہ بھی جائے گا، اس کا ابا بھی جائے گا، نانا بھی جائے گا، دادا بھی جائے گا، امی بھی جائے گی، کسی نے رہنا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو جو بھی آیا ہے اس کو مرنا ہی پڑے گا. تو اس لیے اس طرح کے توہمات نہ پالے جائیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آیا جائے، بلکہ اس طرح کی باتیں سننی بھی نہ جائیں کہ بھائی جو اللہ کرے گا وہی ہوگا اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. یہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں، مرد کم کرتے ہیں اس طرح کی باتیں. جس کا بچہ اس طرح ہو تو اس کی ماں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بعض اوقات کی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ منحوس ہے، تو فلاں ہے، یہ ایسی ہے ویسی ہے. حالانکہ ماں کو جتنا اپنی اولاد سے پیار ہے، نہ اس کی نانی کو پیار ہو سکتا ہے، نہ دادی کو پیار ہو سکتا ہے، نہ خالہ کو نہ پھوپھی کو، لیکن اس کی ماں کو کبھی پھوپھی تانا دیتی ہوگی بچے کی، شاید دادی بعض اوقات دیتی ہوگی تانا کہ تو منوس آئی ہے ہمارے گھر میں، جب سے تیرے قدم آئے ہمارے ساتھ یہ مصیبتیں. نعوذ باللہ. اس طرح سخت دل آزاریاں بھی ہوتی ہوں گی گھروں میں، تو ان باتوں سے بچنا ہوگا. اور یہ بہت 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 بری باتیں، یہ سخت دل آزار باتیں اور جہنم کی حقدار بنانے والی باتیں. تو بس ہمت رکھیے اور اس حدیث پاک پر غور فرمائیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اور مومنہ کو اپنی جان، اولاد اور مال کے ذریعے آزمایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا. تو یہ آزمائشیں ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہیں، ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. صبر کرنا ہوگا، بے صبری سے مصیبت تو جاتی نہیں ہے، الٹا اجر و ثواب جاتا ہے. اور بعض اوقات تو لوگ بے صبری کی وجہ سے کفریات بھی بک دیتے ہیں. تو اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. آپ مہربانی کر کے صبر کیجئے، ان کی امی بھی صبر کریں، اور آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اچھی طرح وابستہ ہو جائیے، ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں، مدنی مذاکرے میں حاضری رہے آپ کی، مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام ماہ رمضان کے رنگ فضا
حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اے مولا اخلاص کے ساتھ جنہوں نے نیکیاں کی انہیں کا صدقہ، بغیر نیکیاں کیے ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر دے، ہم نیکیاں نہ کر پائے، یا اللہ ہم بالکل بیکار بندے ہیں، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، ہم کو بے حساب بخش دے، گناہ گدا کا حساب کیا، وہ اگر لاکھ سے ہے سوا مگر اے عفو، اے عفو و غفور، مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے، یا اللہ غم رمضان سے نواز دے، اے اللہ سارا سال رمضان کی یاد ہمیں تڑپاتی رہے، اے رب کریم ہمارے قبل اول والے ملک فلسطین پر دشمن نے دھاوا بولا، زمانے سے مسلمانوں کو ستا رہا ہے، اے اللہ آج کی رات نزول قرآن کے ماہ رمضان کا صدقہ فلسطین کے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما، ظلم ظالمین سے ہمارے مظلوم بے کس مسلمانہ نے فلسطین کی مدد فرما، الہ العالمین عراق کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بغداد اور کربلا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، الہ العالمین افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، الہ العالمین دنیا جہاں میں جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان مسلمانوں کو ظالموں کے پنجے استبداد سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک کر دے، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، ہمارا ملک پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے۔
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر۔
اننا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
کیا بات ہے اس سورہ مبارکہ کی، اور بالخصوص رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں، اور وہ بھی 27ویں کو، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سننے کا اپنا ہی لطف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علی مردوان کے درمیان گزشتہ امتوں کی عبادتوں کا تذکرہ کیا، ان کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، تو صحابہ کرام نے یہ سن کر اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ہم سے عبادت میں سبقت لے گئے کیونکہ ان کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھیں، اس امت کی جو عمر ہے وہ بڑی قلیل ہے، تو ہم کیسے ان کے مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ شب قدر ہمیں عطا فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور جس میں یہ تحفہ ہے ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، تو خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو لیلۃ القدر کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں، نہ صرف پاتے ہیں بلکہ اس میں عبادت بھی بجا لاتے ہیں۔
عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں شب یا رمضان کی آخری شب میں ہے، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس رات عبادت کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
اس رات کی جو ایک خاص فضیلت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اس رات عطا فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی دو صورتیں علماء کرام نے جو اپنی کتابوں میں بیان کی، تو ایک تو وہ ہے کہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں بعض اوقات ایک آیت، بعض اوقات مکمل سورہ مبارکہ، بعض اوقات ایک سورت کا کچھ حصہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی صورت کے اندر نازل ہوتا رہا، کچھ مکے کے اندر، کچھ مدینے میں، کچھ طائف کے اندر، کچھ اور غزوات کے دوران قرآن مجید کا حصہ جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو ایک تو یہ نزول قرآن ہے، اور ایک اور ہے جس کو اس آیت کریمہ کے اندر بھی بیان کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا یک بارگی نازل ہونا، اور وہ لیلۃ القدر کو ہوا، شب قدر کو ہوا۔ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نے یک بارگی پورا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ نازل فرمایا، اور ہمیں آج دنیا کے اندر کوئی تھوڑی سی نعمت ملتی ہے، کوئی تھوڑی سی خوشی ملتی ہے، ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شب کو ہمیں اپنا پاک کلام عطا فرمایا، اور اتنی بڑی ہمیں نعمت عطا ہوئی، تو کیوں نہ ہم اس پر خوشی منائیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے اس پاک کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں اور نیت بھی کریں۔ جی ہاں، فقط ان فضائل کو سن کر چلے جانا ہی کافی نہیں، بلکہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، جس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی دس دس نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اتنا عظیم و شان قرآن جو ہمیں اس رات کو نازل ہوا، ہمیں نصیب ہوا، اگر ہم اس کی برکتیں کما حقو حاصل نہ کریں اور اس کی کوشش بھی نہ کریں تو بڑی ہی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ تو نیت کیجئے، اگر آج تک تلاوت قرآن کرنے کی ہماری عادت نہیں تھی تو انشاءاللہ عزوجل ضرور تلاوت قرآن کی عادت بنائیں گے۔ رمضان کے اندر الحمدللہ ایک بڑی تعداد کے اندر مسلمان تلاوت قرآن کرتے ہیں، بڑی کثرت سے کرتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان گزر جاتا ہے تو پھر گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ طاق نسیان میں چلا گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سارا ہی سال ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنا شیوا بنانا چاہیے، عادت بنانا چاہیے۔
خوف گناہ میں مجرم ہے آب آب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا، جب رب ہے مصطفیٰ کا، پھر اضطراب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا، پھر اضطراب کیسا۔
عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، سحری کے سنت ادا کروں گا، کل کا فرض روزہ رکھوں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔
فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔
رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے،
فیضان رمضان۔
رمضان 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 رم